الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے حضرت معاذ رضی اللہ اور عمار ابن یاسر اور یہ چند بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ڈال دی تھی, اور یہ حضرات تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھتے رہے, سیکھتے رہے, اور پھر ان پاک چیزوں کو انہوں نے امت میں منتقل کیا. وہ انتقال اس طرح بھی ہوا کہ الفاظ واقعات, اور وہ انتقال اس طرح بھی ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال دیا. چنانچہ سے عمار رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے دعا تلقین فرمائی تھی اس میں یہ آتا ہے کہ اے پروردگار مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, قرۃ عین لا تنقطع, اللہ آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو ختم نہ ہو. حضرت عمار رضی اللہ عنہ دعا کے آخر میں سلام سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے درود کے اور سلام کے درمیان. محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کو قائم رکھے, اس سے مراد کیا ہے. اور پھر وہ اس کی تفصیل میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی, اور وہ دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فرقان کا آخری رکوع جو نازل فرمایا ہے اسے یاد کرنا چاہیے. بار بار آدمی پڑھتا رہے تو خود ہی یاد ہو جاتا ہے, اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں میں ان پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں. کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا احتساب کرے, اپنا حساب کرے, اور اس طرح حساب کرے جیسے وہ کسی بے رحم جج کی عدالت میں آ گیا ہے اور جرم اس کا سنگین ہے. اب جو کچھ عدالت اس کے ساتھ کرے گی آج میں اپنے نفس کے ساتھ کروں تاکہ اللہ کے ہاں نجات پاؤں. بڑی بے رحمی سے اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. جو اپنے نفس پہ مہربان ہوتا ہے اور اپنے متعلق احتساب نہیں کرتا, قیامت میں اسے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اللہ کے ہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ گواہ ہوں گے مگر خدا خود ہی سب کچھ جانتا ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. اس لیے سورہ الفرقان 19واں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 19ویں پارے کے آغاز میں ہی مکمل ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالی نے ایک عنوان قائم فرمایا ہے کہ وہ عباد الرحمن, اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے کہا ہے کہ یمشون علی الارض ہونن, ان کی چال دیکھو کہ وہ زمین پہ چلتے کیسے ہیں. ایک عاجز آدمی کی چال میں، ایک متکبر کی چال میں، ایک شراب پینے والے کی چال میں، ایک پولیس والے کی چال میں، ایک عام سادہ شریف شہری کے چال چلن میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اہل نظر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کی چال ہی بتاتی ہے کہ یہ شریر ہے بچو اس، اس کی چال ہی بتاتی ہے کہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو دھوکہ دینے والے دے بھی دیتے ہیں، اور اللہ کا خوف ہو تو ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو سیدھا ہے اس کو کیا لوٹنا. اس لیے اللہ نے فرمایا عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، اور پہلی بات یہ کہی کہ یہ دیکھو اس کی چال کیسی، اور یہ دیکھو کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی گفتگو میں علم، حکمت، تعظیم، دوسرے کے متعلق تعظیم یا مذمت کے وہ الفاظ بولنا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ سب چیزیں. اور اسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سے دعاؤں میں کہتے ہیں اسی رکوع میں آخر پہ چل کے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں متقی لوگوں کی سرداری نصیب فرما، حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بس اولاد میں جب بھی نافرمانی دیکھے، سرکشی دیکھے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، بڑا اثر ہوتا ہے والدین کی دعاؤں کا بچوں کی تربیت میں، حتیٰ کہ بچوں کی تقدیر میں اثر ہوتا ہے. یاد رکھو اولاد کی تقدیر تک اللہ والدین کی دعا سے بدل دیتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا خواب میں کہ ایک لڑکا مر رہا تھا، کوئی زندگی کی امید، فرشتے آ گئے موت کے، اور اچانک فرشتے آئے اور انہوں نے کہا ہٹو، انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے اس کی روح لینے کے لیے، کیسے ہٹے، انہوں نے کہا اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی ماں دعا مانگ رہی ہے اس بچے کے بچ جانے کی، ہم نے اس کی سن کے اس کی عمر میں اضافہ کر، تقدیر بدل جاتی ہے، اس سے بڑی کیا چیز. اس لیے یہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق آپ کہتے ہیں خواب تعبیر اس کے امام، ان کے بیٹے کہتے تھے ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہماری دادی کے سامنے ساری زندگی آواز بلند نہیں، ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے والد کی آواز ہماری دادی کی آواز سے اونچی ہو گئی ہو، اور جب وہ ہوتے تھے والدہ کے پاس تو سہم جاتے تھے جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ماں کے ساتھ ہونٹوں سے کان لگا دیتے تھے، بار بار کہتے تھے امی جو آپ فرمائیں، جو آپ حکم دے، جو آپ کہیں گی وہی ہو. یہ ایسے ہی نہیں اللہ نے اتنے بڑے بڑے مقامات دے دی کہ آج 1500 سال کے بعد ہی ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت اس شخص پہ، یہ سب وہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے جذبات میں ان میں بہ کے کچھ کا کچھ کر بیٹھتے ہیں، دونوں طرف سے زیادتی والدین سے بھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی بچوں سے ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری بیویوں کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی. تو یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے کہ سلام سے پہلے مانگا کرو آنکھوں کی ٹھنڈک، والدین کے ساتھ تعلق، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوں، بس یہ بہت بڑی بات، انہیں پتا ہو کہ اس سے مجھے تکلیف نہیں ملی، اور جو ہو چکا اس کی تلافی کا کام کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جب والدین زندہ تھے تو میں بہت نافرمان تھا ان کا، اب وہ چلے گئے دنیا سے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا مانگتے رہنا حتیٰ کہ تمہارا دل گواہی دے کہ تم نے ان کا حق ادا کر. اسے اپنے والدین کو قربانی میں یاد رکھنا، ایصال ثواب میں یاد رکھنا، ان کے لیے ایسے کام کرنا کہ مسلسل ثواب پہنچتا رہے. یہ محرم آ گیا ہے، اس محرم میں جا کر ان کی قبروں کو درست کرانا، اس پہ مٹی ڈالنا، اس کا خیال کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ محرم جب آتا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احد کے قبرستان میں جاتی تھی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر کو ٹھیک کرانے کے. 3-4 میل کا فاصلہ ہے، 3-4 میل آتے ہوئے 6-8 میل بن گئے نا، اتنی دیر وہ گھر سے نہ گھر میں نہ رہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے کہ بیٹی کہاں گئی، بیوی کہاں گئی. اسی لیے قریش جو تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو رسمیں ان میں چلی آتی تھی، مثلا وہ طواف کرتے تھے، ننگا کرتے تھے یا کپڑے، تو یہ الگ بات. قریش قربانی کرتے تھے، قریش صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز شروع سے چلی آتی تھی کہ محرم میں اپنے بڑوں کی قبروں پہ جانا، اس کا خیال کرنا، مٹی ڈلوانا، یہ ساری قدیم رسمیں تھیں اور شریعت سے بھی یہ ثابت ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے بچوں کو اتنا اچھا کر دے کہ میں ان کی قیادت پہ فائز ہو جاؤں، میں ان کی امامت پر فائز ہو جاؤں. تو ایک چیز تو یہ سکھا دی کہ مجھ سے ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ تم اپنے گھر میں بڑے بن جاؤ، اور بڑا بننا میاں ایسا آسان نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ بڑا بننے کی ہرس ہوتی ہے نا، بڑا بن جاؤں، 4 آدمی میری بات سنیں، مانیں، یہ وہ، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ پیش آیا اور آپ کو معراج میں لے جایا گیا اور آپ سے امامت کرائی گئی. تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے، بیت المقدس میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے پہ یہ بتایا گیا کہ اب امت کی امامت اور آپ کی امامت پوری دنیا میں آپ ہی رہیں گے، اب کوئی امامت نہیں آپ کے بعد. یہ الگ بات ہے کہ امت نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا ہے، لیکن اتنی بڑی تبدیلی تھی ہے. اس تبدیلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب گیا تو معراج میں آسمان پہ پہنچتے ہی 3 پیالے میرے سامنے رکھ دیے گئے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ شراب ہے پی لیں، شہد ہے اسے چکھ لیں، یا دودھ ہے اسے پی لیں. اور جبریل امین دیکھتے رہے کہ میں کیا کرتا ہوں، تو میں نے دودھ کو چن لیا اور ان کا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کے رسول آپ نے جو صحیح ترین انتخاب فرمایا ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو توفیق بخشی ہے. لو اختر تہذا، اگر یہ شراب آپ چن لیتے نا، لغوت امت کا، آپ کی امت کے کروڑوں اربوں آدمی گمراہ ہو جاتے، سب شرابی ہوتے. یہ بڑوں کے انتخاب کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے. جو آدمی اپنی اولاد کے لیے جو چاہتا ہے اس کو اختیار ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ بڑا بننا اتنا آسان نہیں ہے. میں جو کچھ اپنی اولاد کو لے کے دے رہا ہوں، جہاں وزٹس کرا رہا ہوں، جس تہذیب کو سکھا رہا ہوں، جس طرح میں انہیں ڈیل کر رہا ہوں، یہ سارا اثر میرا ان پر جا کر پڑے گا. جو خود میں کرتوت کر رہا ہوں، میرے بچوں کو اس میں سے حصہ مل جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے بڑا بننا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ متقی لوگوں کی امامت مجھے دے. اور جب قومی ملک کی افراد کا مجموعہ ہی متقی نہ رہے تو ان کا امام کہاں سے متقی آ جائے گا؟ بادشاہ سلامت ٹھیک، صدر ٹھیک، جو تم خود کیا ہو میاں؟ شیخ ایسے ہوں جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے، بیعت کریں گے اس پہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے، اور خود کیا ہو میاں؟ تو اس لیے اللہ نے اس پہ زور دیا کہ امامت ملے متقیوں کی تمہیں، جو پرہیزگاروں ان کے تم امام بن جاؤ، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ انسان کا دل زندہ ہونا تو اس کا تجربہ کرنا بچوں کو بھی زندگی میں، متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے دل کی جو کیفیت بدلتی ہے وہ ایک عام آدمی کی امامت سے نہیں بدلتی، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ پرہیزگار نمازی ہونا تو ایک نماز نہیں سمجھ جاتا ہے کہ مسئلہ یہاں کا کچھ اور۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مقتدیوں کا اثر امام کے دل پر پڑتا ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا رہے تھے اور سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، ایک دم تلاوت چھوڑ کے رکوع میں چلے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دن دیر سے پہنچا تھا اور میں وضو کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرا اور فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ میں جلدی جلدی وضو کر رہا تھا، تو فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وضو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کا اثر میری نماز پہ جا کے پڑتا ہے۔ اس لیے جیسے امام ایسے مقتدی، جیسے مقتدی ویسا ان کا امام، جیسے فرشتے ویسی روحیں، یہ سب ایکسچینج ہوتا رہتا۔ اور دوسری چیز اس حدیث کی شرح میں فرمائی، ایک تو والدین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا باپ تمہارا والد ہے، فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ازویہا، تم میں سے جس کا جی چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے، جس کا جی چاہے اسے قائم رکھ۔ ہمارے یہاں مشرق میں ماں کا اتنا عظیم تصور، کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی عظمت کچھ کم ہے، یہ باپ کوئی چیز نہیں ہوتا، باپ کے فیصلے شریعت نے اسی لیے کہا ہے کہ گھر کے اندر کے فیصلے خواتین کے، اس میں ماں بڑی ہے، اور گھر سے باہر کے فیصلے تجارت ہے، بزنس ہے، چیزوں کا خریدنا ہے، فروخت کرنا ہے، مختلف جگہ پہ، وہاں پر باپ کی حکومت ہے اور گھر کے اندر ماں کی۔ اسی لیے کہ آدمی اپنے بڑوں کے سائے میں جوان ہوتا رہے، یہ تو پوچھو ان سے جن کے سر پہ کوئی بڑا نہیں رہتا نا، پھر جو مصیبت پڑتی ہے اپنے آپ پہ آدمی کہتا ہے یا اللہ وہ 100 برس رہتے، کاش کہ وہ زندہ رہتے اور میرے پہ یہ بوجھ رہا۔ بوجھ باقاعدہ محسوس بھی ہوتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں، اور وہ بوجھ انسان کو دبا دیتا ہے، غصے کو دبا دیتا ہے، خواہشات کو دبا دیتا ہے، عقل زیادہ ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر اللہ سے ڈریے، آپ عمر کو ہم پہ چھوڑ کر جائیں گے، یہ تو مسلط ہو جائیں گے عمر ہم پہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بٹھا دو، لیٹے ہوئے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں اگر عمر کو خلاف ہوتے ان کا بٹھا دو۔ بٹھائے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا عبداللہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں صاف کہہ دوں گا کہ اس امت میں سب سے اچھا آدمی جو مجھے نظر آیا میں خلافت اسے دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھ سے فرمایا کہ ڈر نہیں عبداللہ، جب عمر پہ خلافت کا بوجھ پڑے گا خود بخود نرم ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے، بڑے سر پہ نہ رہیں پھر پتا چلتا ہے۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے، کسی کی بات نقل کی لیکن کی بہت اچھی، انہوں نے کہا جب سر پہ بڑا نہ رہے نا تو گھر میں اگر بلی پالی ہوئی ہو تو اسی سے مشورہ کر لے تاکہ زندگی آرام سے گزرے، وگرنہ جب اپنے پاس اختیار آ جائے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ یہی چیز اس لیے دونوں طرف یہ بھی اور وہ بھی تقویٰ شرط ہے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, یہ جو آیا ہے کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ٹھنڈک دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. تو یا تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے میری اولاد کو اچھا کر دے تاکہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, اور یا مطلب اس کا یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے. نماز اور نفل, نفل تو جنرلی اللہ سے ملنا ہے, جب بھی شروع کر لو پڑھو نماز پڑھو, اور یہ پانچ وقت یہ تو اسپیشل قرار دیے گئے نا کہ ان میں ون ٹو ون ملاقات ہو جائے. یہاں پر پہنچ کے کہ پانچوں وقت اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے. بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں, یہ مقام ہے جہاں اللہ کے اچھے بندوں کو ہی خدا تعالی کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے, اور یہ امت نماز پڑھنے والی نہیں. پہلے آبادی 5 کروڑ ہوتی تھی, اس کے 1-2% نماز پڑھ لیتے تھے, اب 24 کروڑ ہو گئی, اس کے 1-2% نماز پڑھ لیتے. اس وقت اس کے جوان جو نماز پڑھتے تھے, بڈھے وہ انتقال ہوا قبروں میں چلے گئے, اب ہمیں جوان نظر آتے ہیں. یہ زیادہ ویادہ کچھ نہیں ہے, آبادی زیادہ ہو گئی ہے, ورنہ کون اب نماز پڑھتا ہے؟ کوئی آدمی جو یہ کہے کہ عمر بھر میری تکبیر اولا نہیں چھو, کوئی کہے میری جماعت نہیں چھو, اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم نماز کو نہیں پڑھتے اور وہ وقت کسی اور کو دیتے ہو تو وہ میرے ساتھ شرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اقیم الصلاۃ, نماز کو پڑھنا ہے, قائم کرنا ہے, اور مشرک نہیں ہو جانا. یا اللہ نماز نہ پڑھے کوئی ساری زندگی بھی, ہم جنازہ پڑھ دیں دعا مانگنے, مشرک تو نہیں ہو جاتا. اللہ نے بڑی گہری حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارے مفتی تمہیں مسلمان ہی کہیں گے, لیکن نماز کے وقت میں جو تم میرے دربار میں نہیں آئے نا, کوئی اور چیز زیادہ عزیز تھی, نیند عزیز تھی, کوئی چیز عزیز تھی, یہ تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو کہ میں نے دل دیا, دماغ دیا, قوا دیے, اور تم سب کسی اور طاقت میں لگا رہے ہو, میرے سامنے نہیں آتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدترین دعائیں بد دعائیں لوگوں کو دی ہیں, خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یا 3 نمازیں رہ گئی تھی, مسلسل ادھر سے تیر آ رہے تھے, اور 3 نمازیں یا 2 آپ کی رہ گئی, ظہر عصر اور مغرب میں اختلاف. عشاء کے وقت آپ نے ساری نمازیں پڑھی, اور آپ نے فرمایا نماز کے بعد دعا مانگی اور کہا اللہ ملیت قبورہم بالنار, جہنم کی آگ سے ان کی قبروں کو بھر دے جنہوں نے آج مجھے تیرے سامنے 3 وقت کھڑے نہیں ہونے دیا. اس لیے فرمایا, کبھی کبھی فرماتے تھے بلال اٹھ آزان دے, ارہنی بالصلاۃ, نماز پڑھیں چین اور آرام ہو زندگی میں, اٹھو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے ایک جگہ پہ, میں نے کہا اللہ کے رسول زہر کا وقت ہو گیا, آپ نے فرمایا کہ بھی اور چلو بھی اور چلو, پھر میں نے 3-4 مرتبہ یہ ہوا. پھر دوپہر ٹھنڈی ہو گئی, گرمیوں کا شدید موسم, تو آپ نے فرمایا بلال جب گرمی شدید ہو جائے تو پھر ٹھنڈا کر کے آرام سے نماز پڑھا, گھر کی بھی اجازت دے دے. فرماتے تھے آج اذان دینا, بارش ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو کہنا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد جہاں تک آواز پہنچے کہ لا صلوا فی رحالکم, لوگوں اپنے گھروں میں آج ظہر پڑھ لو, مسجد نہ ہو. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے ہی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ امیر المومنین ظاہر ہے بے ہوش ہو گئے تھے, خون شدید بہ رہا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب ہوش میں آئے ہیں, تو میں نے ہلایا اور میں نے کہا امیر المومنین نماز, انہوں نے کہا عبد الرحمن سچ کہتے ہو, جو شخص نماز نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے نماز پڑھا دو، تو فجر کی دو رکعتیں جلدی جلدی اسی حالت میں انہوں نے پڑھ لی۔ یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی میرے دل کا چین ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بہت بڑی چیز جو انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے، ڈسپلن بھی ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کس کا دھیان کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کا پوچھتے ہو، اور آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ سردیوں کی جو نمازیں ہیں نا، اس میں تو دل بالکل اٹکا رہتا ہے کہ ابھی زہر ہوئی، ابھی عصر ہو گئی، ابھی مغرب ہو گئی، وہ دل اٹکا ہی رہتا ہے کہ یار ایک گھنٹہ رہ، آدھا گھنٹہ رہ گیا، گھڑی دیکھتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ تو یہ چیز اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لوگوں اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ ڈسپلنڈ لائف گزارنی۔ بڑی کوتاہی ہوتی ہے ایک جوتا پہن کے جا رہا ہے، حضور صلی اللہ منع فرماتے ہیں، نہ دونوں جوتے پہنو یا دونوں جوتے اتار کر چلو، ایسے نہیں چلا کر۔ ایک آدمی آیا، ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے۔ اب مسافہ نہ کرنا کسی سے یاد ہے کہ بہت بڑی توہین کی علامت، وہ پریشان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ کنگھی خرید کے سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر لیتے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تو لگتا تھا کوئی جن آ گیا ہے، بکھرے ہوئے بال، بکھری ہوئی داڑھی، یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ وہ ایک سال بعد آئے باہلی رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب پہلی انہوں نے مجھے پہچانا، آپ نے فرمایا نہیں، تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں باہلی، باہل قبیلے سے۔ تو آپ نے فرمایا، تم پہلی مرتبہ پچھلے برس جب اس سے ملے تھے تو تم کتنے خوبصورت، کتنا اچھا تمہارا جسم تھا، اور اب جو تم آئے ہو تو یہ تم نے اپنے اوپر کیا عذاب مسلط کر لیا ہے، کس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا ہے کہ تمہارا رنگ روپ سب اڑ گیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب سے مل کے گیا ہوں اب تک روزے ہی ہمیشہ رکھتا ہوں، منع فرما دیا کہ نہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی کو منظم بنا دیتی ہیں۔ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اپنے وقت پہ اٹھ جانا ہے، پتہ ہے وضو کرنا ہے، اس کی تیاری کر لینی ہے، یہ ساری چیزیں، اور پرواہ ہی نہ ہو، زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ کیسے کوئی مومن ہو سکتا ہے کہ زندگی کی پرواہ؟ اس لیے فرمایا کہ مار اللہ سے یہ مانگا کر کہ اللہ میں تو اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، تو یا تو مراد یہ ہے کہ میری اولاد میرے لیے سکون کا باعث بنے، اور یا مراد یہ ہے کہ میں ہمیشہ نماز پابندی وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا، اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سے عمار رضی اللہ عنہ کی دعا جو ہے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، اور سلام سے پہلے اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔